ارشاد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے دلائل کا رد کرنا تو درکنار، ان کے دلائل تک پہنچ بھی نہیں سکے اگلے، جن کا زوم یہ تھا کہ ارشاد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے جیسے فرد فرید کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس آیت پہ جو اتنے ڈھیروں کہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے، کیوں کیوں اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ جو حدیث آئی ہے ہم کیوں اس کو ضعیف مانے بھائی؟ یہ ناسبیوں کا وتیر ہے، یزیدیوں کا۔ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی محبت رکھتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں خدایا بحق کے بنی فاطمہ کبر قول ایمان گنی خان، اللہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچوں کے صدقے اللہ ایمان پہ خاتمہ فرما۔ یہ اہل السنہ ہے۔ جو شخص صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہتا ہے یا اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہتا ہے، وہ شیعہ ہو جائے، ناسبی ہو جائے، کچھ ہو جائے، وہ اہل السنہ میں سے نہیں ہے۔ کبھی بھی اس شخص کو اہل السنہ میں سے نہ ماننا جو ان دو عظیم گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، یا ان کے حق کو مارتا ہے یا ان کے حق کو مارتا ہے۔ اور بعید بھی نہیں ہے، ایسے ایسے واہیات بکنے والے آ گئے ہیں یزید کے بارے میں کہ وہ کفر تک پہنچتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پھر آگے چل کے احادیث کا انکار کرنا پڑتا ہے، بخاری کا انکار کرنا پڑتا ہے، پھر انہیں انکار کرنا پڑتا ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا، پھر اسی تعصب میں رنگے ہوئے کہ آپ خدا کا لفظ نہ بولا کریں، اللہ کا لفظ بولیں۔ کیوں؟ خدا بھی اللہ ہی کا نام ہے، اللہ ہی کو کہتے ہیں، اس سے چوٹ کیوں پڑتی ہے؟ اس سے کیوں چوٹ پڑتی ہے؟ کیا ناسبیت ہے؟ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ اور ان لوگوں سے نفرت ہے؟ اور پھر شاخصانہ کھڑا کرتے ہیں کہ حدیث تو ساری عجم میں تھی جی، بخاری بھی عجمی تھے، عربی تھوڑے ہی تھے، اور مسلم بھی اور فلاں بھی اور فلاں بھی، تو ایرانیوں نے حدیث لکھی ہے، حدیث کا کیا اعتبار ہے؟ کھل کے کہو کہ تم حدیث نہیں مانتے، صاف چھپتے بھی نہیں۔ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، صاف بات کرو، قوم حدیث نہیں مانتے۔ اور ان سے زیادہ مکار اخلاقیات کی حدیث ہے، اخلاقیات پہ درس ہم سے سن لو، تم عقیدے پہ آؤ نا یار۔ اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا یہ سیریز اگر مکمل ہو گئی تو ہم انشاءاللہ تین مثالیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ دیکھو کہاں اہل السنہ کے عقیدے سے انہوں نے انحراف کیا ہے۔ اور بچے بچے کو تلقین ہے کہ درس قرآن، درس قرآن، بچے علم ہوتا نہیں، سمجھ سکتے نہیں کہ اہل السنہ سے کس طرح خروج ہے، اور در پردہ ان تمام احادیث سے انکار ہے کہ بظاہر وہ احادیث خوارج کے حق میں جاتی ہیں، بظاہر وہ احادیث کسی اور طرف کو لے جاتی ہیں۔ اب اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو صحیح طرح سمجھنا نہیں، بس انکار کرتی تاکہ دین کی جڑ اکھڑے۔ حدیث شریف میں مکر کرنے والے اور حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین احادیث کو چھوڑ کر امت میں جو مسلسل اہل السنہ کی راہ چلی آئی ہے، اس کو چھوڑ کر محض اپنی عقل اور محض چار صفحے پڑھ کے انکار حدیث کا فتنہ برپا کرنا، کبھی ظاہر میں، کبھی باطن میں، کبھی کھل کے کسی حدیث پہ تبصرہ، کبھی اندرون خانہ، اللہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انہیں محروم رکھے، اہل السنہ کے عقیدے میں نقب لگاتے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ بحث کی، اور شیخ امت میں ان ممتاز ترین ہستیوں میں سے ہیں جو علمی اعتبار سے اہل تشیع کا رد کرتے ہیں۔ اہل تشیع اپنا مسلک بیان کرتے ہیں، بسم اللہ آزادی، ہم اپنا مسلک بیان کرتے ہیں، بسم اللہ آزادی، نہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اس بنیاد پر کہیں بھی فساد برپا کیا جائے، حتیٰ کہ ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں کہ زبانی کلامی یا کتابت کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے ان چیزوں پہ تشدد اور 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 لوگوں پہ کفر کے فتوے لگانا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ایکسٹریم۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ان اکابرین میں سے ہیں جنہوں نے ایک ایک نقطے کو چن چن کر جواب دیا۔ اس لیے اگر آپ نے تحفہ اثنا عشریہ نہیں پڑھی اور منہاج السنہ النبویہ فی نقض کلام الشیعہ القدریہ یہ نہیں پڑھی تو کبھی بھی بحث مباحثے کے میدان میں نہ اترنا، ہارو گے، جواب تمہیں پتہ نہیں ہوں گے اور بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دو گے اور خود تو رسوا ہو گئی ہوگے۔ جاہل لوگوں میں یہ بات پھیلے گی کہ اہل سنہ ہار گئے اور رسوائی اہل سنہ کی ہوئی، حالانکہ محض تمہاری جہالت ہے جس نے اس مقام تک پہنچایا۔ ہم نے جو اس حدیث کو صحیح کہا تو ہمارے پیچھے جو کھڑے تھے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ شیخ نے لکھا ہے اما حدیث الکسا فہو صحیح، یہ فصل انہوں نے باندھی ہے اور تیسری جلد ہے منہاج السنہ کی، اور شیخ نے اس تیسری فصل کا پہلا جملہ یہ لکھا ہے کہ حدیث کسا وہ صحیح ہے، اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ صحیح۔ رواہ احمد و ترمزی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ترمزی نے اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت یہ لائے ہیں، حتیٰ کہ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو فرماتے ہیں رواہ مسلم، مسلم نے جو اپنی صحیح میں روایت نقل کی ہے وہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا والی، وہ بھی صحیح ہے۔ یہ شیخ کی اپنی تحقیق، ہم نے جو اسے ضعیف کہا تو ہم نے بھی کہیں سے نقل کیا، ان کی اپنی تحقیق ہے، ان کی اپنی، شیخ کہیں صحیح ہے سنا جائے، ماننا نہ ماننا الگ ہے، شیخ کہیں یہ فلاں روایت ضعیف ہے سنا جائے گا، بحث ہوگی، بات ہوگی، اس مقام کے آدمی تھے نا، اور مقام کوئی ہے ہی نہیں، حدیث کے متعلق دو لفظ نہیں پڑھے، وہ کہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث، وہ صحیح بھی کہتا ہے تو غلط کہتا ہے، وہ سچ بھی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ وہ بچہ ہے، علم کے میدان میں اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے مقابلے میں ایک بچہ، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر ہے، بچہ کہتا ہے امی فلاں گولی کھا لیں، جلدی میں بولتے ہیں نا، بچے کی بات پہ ہنس پڑتے ہیں سارے کہ بچے نے کیا کہا، مانتا کوئی نہیں، وہ صحیح کہے، ڈاکٹر تصدیق کرے کہ بچہ صحیح کہتا ہے تو اتفاق سے ایک بات صحیح ہوگی، جانی نانو میں باتیں غلط ہوگی۔ امام فرماتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ مسلم میں جو روایت آئی ہے وہ بھی صحیح ہے، سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات غزات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے وقت تشریف لائے، وعلیہ مرتن مرجلن، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر اوڑی ہوئی تھی وہ اس میں منقوش تھی۔ اور بات ایک کہہ دیتا ہوں، اس کی تشریح بچوں خود ہی کرو، اب اتنا وقت نہیں رہا کہ ہم ساری چیزوں کی تشریحات دیکھیں، بعض جگہ پر یہ آتا ہے کہ اس پہ جو قافلے کی تصاویر ہوتی ہیں وہ بنی ہوئی تھی، مردوں کی تصویریں تھیں جو قافلہ اونٹ چلا رہے تھے، یہ بھی ذرا تحقیق کر لینا۔ بہرحال کڑھائی ہوئی ہوئی تھی، مربع چکور حصے تھے، منشار اسود سیاہ رنگ کی اس کی بنائی کی گئی تھی، بنتی میں ایسی تھی۔ فجاء الحسن بن علی، الحسن بن علی آئے، فادخلہ، اسے انہیں اپنی چادر میں لپیٹ دیا، ثم جاء الحسین، پھر حسین آئے، آپ نے انہیں بھی اپنی چادر میں، ثم جاءت فاطمہ، پھر صاحبزادی صاحبہ تشریف لائیں، فادخلہا، آپ نے انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا، ثم جاء علی، پھر علی آئے ان کو بھی، رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ۔ ثم قال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت کریمہ پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اے اہل بیت، اللہ ایک تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو، گندگی کو دور کر دے، دوسرے پوری پوری طرح پاک کر دے۔ شیخ فرماتے ہیں، تم جو کہتے ہو کہ انہی کی فضیلت ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ اس میں شامل نہیں ہے، تو میں تمہیں بتاؤں، ایک تو ہم جواب دے چکے نا حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ کا۔ شیخ فرماتے ہیں، ھذا الحدیث قد شرکہ فیہ فاطمہ و حسن و حسین، اس حدیث سے تم بتانا چاہتے ہو کہ امامت بھی ان حضرات کے لیے ہے۔ فلیس ہوا من خصائصی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ صرف ان پنج تن کے لیے نازل نہیں ہوئی رضی اللہ عنہم۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان المرأة لا تصلح للإمامة، عورت امامت کے منصب پر فائز نہیں کی جا سکتی، اور وہاں ایک محترم مکرم ذی شان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی صاحبہ بھی اس چادر تلے ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ امامت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر روایات نہیں ہیں کہ امامت، بڑا عہدہ، امت کی قیادت، یہ عورت نہیں کر سکتی۔ فعلم ان هذه الفضیلہ لا تختص بالائمہ، اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو بھی آیت ہے اس میں جو بھی اس کے نیچے آتے ہیں یہ امامت کے درجے پہ فائز نہیں ہو سکتے۔ بل یشرکوہم فیہا غیرہم، بلکہ ان کے علاوہ، اماموں کے علاوہ ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ فرض کر لو علی، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ تینوں امام تھے، تو ایک خاتون بھی تو تھیں۔ ثم ان مضمون ھذا الحدیث، دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ اس حدیث میں ہے کیا، یہ بھی تو سمجھو۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا لہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ اہل بیت والی، ازواج مطہرات والی رضی اللہ عنہم آیت پہلے نازل ہوئی ہے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار افراد رضی اللہ عنہ کو بلایا ہے، دعا لہم، انہیں پیغام بھیج کر بلایا ہے، تاکہ وہ جو آیت مجھ پہ نازل ہوئی ہے، بیویاں تو ہیں ہی ہیں، کیوں نہ میری بیٹی، میرا داماد، میرے دونوں نواسے علیہ السلام، یہ بھی اس میں داخل ہو جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو داخل کرنے کے لیے اپنی چادر میں انہیں اندر لپیٹ لیا، ورنہ آیت تو پہلے خواتین کے بارے میں نازل ہو چکی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے بارے میں نازل ہو چکی۔ وَاجْتِنَابُ الرِّجْسِ وَاجِبٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اس میں اللہ نے یہی کہا نا، گندگی تم سے دور کر دے، یہ تیسرا جواب شیخ دے رہے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں، جتنے بھی ایمان والے ہیں، کیا گندگی کو اپنے جسم سے، عقیدے سے دور کرنا ہر ایک پہ فرض نہیں ہے؟ اور تم پھر کہتے ہو اس آیت میں طہارت کا ذکر ہے کہ اللہ تمہیں پاک کر دے، تو کیا ہر امت مسلمہ کے مسلمان اور مومن فرد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پاک رکھے؟ تو جب پاک رکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، جب گندگی سے اپنے آپ کو بچانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، تو پھر ان پانچ کا ہی، چار ہی کا کیوں ذکر ہے؟ تم کہتے ہو یہ تو ہر مومن پہ واجب ہے، یہ کہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ ان میرے بچوں کے ساتھ ایسا زبردست معاملہ فرما، وگرنہ طہارت الذنوب، گناہوں سے، اور پاکیزگی ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ قال اللہ تعالی، چوتھا جواب شیخ نے دیا، کیا بات کی، کیا آپ خود سوچئے گا، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی چھٹی آیت میں یہ کہتا ہے کہ اے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اللہ نہیں چاہتا کہ دین کے نفاذ میں کوئی تنگی ہو، تم وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لیا کرو، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پہ کوئی تنگی ہو. ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تو چاہتا ہے کہ اے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تم، اللہ تمہیں پاک کر دے. تو جو ویطہرکم تطہیرا، اللہ تمہیں پاک کر دے، ان کے بارے میں تم کہتے ہو چار کے بارے میں، یا خدا سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتا ہے اللہ تمہیں پاک کر دے، اللہ نے کہا میں پکا ارادہ رکھتا ہوں کہ ان چار کو پاک کروں، پکا ارادہ رکھتا ہوں کہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کو پاک کروں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان چار حضرات کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، یہ تو سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے کہا لیطہرکم. یرید کا لفظ وہاں بھی آیا ہے، یہاں بھی آیا ہے. تطہیر کا لفظ وہاں بھی آیا ہے، یہاں بھی آیا ہے. ولیتم نعمتہ علیکم، اللہ نے کہا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے انعامات تم پر پورے کر دیں، تم وہاں گندگی سے دوری اور پاکیزگی کا کہتے ہو، یہاں اس آیت میں دیکھو اللہ نے پاکیزگی کا بھی ذکر فرما دیا، اور اللہ نے کہا میں چاہتا ہوں صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے کہ اپنی نعمتوں کی بارشیں تم پہ برسا دوں. یہ بارشیں برسانے کا تذکرہ اس پہلی آیت میں تو نہیں ہے. یہ چوتھا جواب شیخ نے دیا. شیخ کہتے ہیں تم اس آیت پہ توہین کرتے ہو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی. میں تمہیں بتاؤں وہ آیائے تطہیر، شیعہ اسے ہمیشہ آیائے تطہیر کہتے ہیں. شیخ کہتے ہیں قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ کہتا ہے خذ من اموالہم صدقتا، اب صحابہ رضی اللہ عنہ کے مال میں سے صدقہ جب وہ کریں قبول کر لیجئے. تو طاہرہم وتزکیہم بہا، آپ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے جب مال ان کے صدقے کا لے لیتے ہیں تو پھر ہوتا کیا اس مال کے صدقے کے قبول کرنے کے نتیجے میں، تو تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ انہیں پاک کر دیتے ہیں. تو جس پاکی اور آیت تطہیر کو تم ایک فیملی کے ساتھ جوڑتے ہو، صحابہ رضی اللہ عنہ جب صدقہ کرتے تھے تو پاک ہی ہو جاتے تھے. وتزکیہم بہا، اور اللہ نے تطہیر سے بڑی چیز صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے کہی ہے، اللہ نے کہا کہ اس مال کے ذریعے وہ تزکیہ حاصل کرتے ہیں. تطہیر اور تزکیہ میں فرق ہے. پاک ہونا، گندگی لگ گئی اور الکوہل سے دھو لیا صاف ہو گئی، صفائی ہوئی، پاکیزگی نہیں، پانی سے دھو لیا، تطہیر ہو گئی، وہ بظاہر پاک ہو گئی. اور تطہیر سے بھی آگے تزکیہ، تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ اسے اچھی طرح جیسے صابن لگا کے بالکل صاف ستھری کر دینا، داغ تک کا مٹ جانا. تم اگر تطہیر کی آیت کہتے ہو تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو بمقام تزکیہ فائز تھے، اور ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے خذ من اموالہم صدقتا تطہرہم وتزکیہم بہا. اللہ کہتا ہے آپ صحابہ رضی اللہ عنہ کے مال کو قبول فرما لیا کریں، یہ اس سے پاک ہو جاتے ہیں، اس سے بھی وقت ان کا تزکیہ ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، پیسے کچھ پیش کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی ابن ابی اوفا. آیت کا اگلا حصہ سنا دیتے ہیں، اللہ نے فرمایا وصلی علیہم، اور جب یہ اپنا مال پیش کریں اور تطہیر ہو جائے اور تزکیہ ہو جائے، اس کے بعد آپ ان کے لیے دعا بھی مانگا کریں. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ ان صلاتک سکن اللہم، آپ کی دعائیں صحابہ رضی اللہ عنہ کو سکون دیتی ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ نبی نے ان کے لیے دعا کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ابن ابی اوفا اور انہوں نے نظر پیش کی، آپ نے قبول فرمائی اور کہا اللہم صلی علی ابن ابی اوفا، اللہ ابن ابی اوفا پر صلات بھیج. ان اللہ ملائکتو یصلون علی النبی، وہ جو آیت میں آیا ہے نا کہ اللہ اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی ابن ابی اوفا، اللہ میرے صحابی ابن ابی اوفا پر صلات بھیج. پھر پانچواں یا چھٹا جواب شیخ نے دیا ہے، شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو توبہ کرتے ہیں اور وہ جو تطہیر اختیار کرتے ہیں پاکیزگی. تو یہ آیت تطہیر جو تم چار حضرات کے بارے میں کہتے ہو، اللہ تو کہتا ہے امت میں جو بھی تطہیر ہے، جو بھی پاک کہتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تو پھر تخصیص تو نہ رہی. پھر یہ تو نہ کہو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تطہیر میں داخل نہیں تھے، وہ پاک نہیں تھے، وہ بھی پاک تھے، یہ بھی پاک تھے، اور پوری امت میں جو بھی آدمی طاہر و مطہر ہونا چاہتا ہے اللہ کی یہ آیتیں، اللہ کی یہ باتیں سب اس کو ملیں گی۔ فغایت و حاضہ، اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ان یکون حاضہ دعا اللہ، کہ ہم یہ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت پہلے نازل ہو چکی تھی ان کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان حضرات کو بھی اس میں شامل فرمانا چاہا اور ان کے لیے دعا کی، آیت پڑھی تو گویا کہ دعا کر دی کہ اللہ میرے ان بچوں کو بالکل پاک فرما دے اور انہیں گندگی سے دور رکھ، دونوں دعائیں فرما دی اور اس آیت میں وہ شامل ہو گئے۔ پھر تم کہتے ہو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ پاک آدمی نہیں تھا، وہ خلافت اور یہ سارے قصے، قد اخبر اللہ عنہ، میں تمہیں بتاؤں تم اس آیت تطہیر سے جو علی اور باقی حضرات رضی اللہ عنہ مراد لیتے ہو، ابو بکر کے بارے میں اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہ، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ہم دور، بہت دور رکھیں گے اس شخص کو جو نہایت پرہیزگار ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ تزکیہ حاصل کرے۔ وہ اوپر آیت گزر چکی نا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ، اللہ نے کہا یہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کی تطہیر اور تزکیہ ہو جائے، یہ الفاظ یاد رکھیے گا، اللہ فرماتے ہیں وہ اپنا مال آپ پر خرچ کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ تزکیے کے اعلی مراتب تک پہنچے۔ یہاں آپ ایک بات یاد رکھیں، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اللہ فرماتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی نے ابو بکر پر، احدن ایک، کسی آدمی نے، کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت، تم میں سے کسی نے ابو بکر پر کوئی احسان نہیں کیا، ابو بکر ہی نے احسان کیا ہے کہ اپنا مال تم پہ خرچ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا، ایمان تو سب پہ ہے، پوری امت پہ ہے کہ ان کی وجہ سے ایمان ملا، اللہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمیت کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس نے ابو بکر پہ کبھی کوئی احسان کیا ہو، ابو بکر ہی نے سب پر احسان کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جگہ خرید کے دی، اپنی صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ کے لیے، تمام ازواج مطہرات کے لیے سارے گھر بنوا کے دیے، بار بار اپنے گھر کا سارا سامان لے کے حاضر ہوتے رہے۔ کیا کمی کی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، اللہ اس کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے ابو بکر پہ احسان کیا ہو، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی کوئی احسان نہیں کیا، سب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، ابو بکر چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، وہ میری خوشی کے خواہش مند ہیں، ولسوف یرضا، ہم ان قریب ان سے راضی ہو جائیں گے، ہمارے پاس آئیں گے، ہم ان کو خوش کر دیں گے۔ ابو بکر اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے رضی اللہ، یہ نقطہ ذہن میں رہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کرتے ہیں تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا خوش ہو، اور تم ابو بکر رضی اللہ عنہ سے افضل، یہ ہم آپ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، تم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے افضل علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہو، علی رضی اللہ عنہ پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال خرچ کرتے تھے، ابوبکر کا مقام اپنا مال رسول پہ خرچ کرے اور علی کا مقام کہ رسول ان پہ خرچ کریں علیہ الصلاۃ والتسلیم، دونوں میں فرق نہیں سمجھ میں آتا؟ یہ ہے وہ نقطہ جو شیخ نے، یہاں شیخ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تو پہلے ہی بخشے ہوئے ہیں، وہ تو پہلے ہی تطہیر اور تزکیہ کے مراتب میں ہیں، تم آیت تطہیر سے جو دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ، اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کو افضل مانتے ہو، تو بالکل یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں شیخ کہ لا بد ان یکونوا قد فعلوا المامور، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ نے جو تطہیر پاک رہنے کا حکم دیا ہے امت اس پہ عمل کرتی ہے. وترکو المحظور, اور اللہ نے جو گندگیوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے ہر مومن آدمی گندگی سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے. فإن هذا الرضوان و هذا الجزاء انما ينال بذلك, تو جو آدمی بھی یہ دو کام کرے گا گندگی سے دور رہنا اور پاکیزگی کو حاصل کرنا وہ ان مراتب کو حاصل کرے. فیکون و ذہاب الرجس عنہم و تطہیرہم من الذنوب, اللہ ان سب لوگوں کو امت پوری کو گناہوں سے پاک کر دے گا جو تطہیر کی کوشش کرے. فما دعا بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسا چادر کے نیچے آ جانے والوں کی دعا کی ہے وہ چیز ہے جو اللہ نے پہلے ہی ان صحابہ رضی اللہ عنہ کو عطا کر دی تھی جو سابقون الاولون میں سے ہیں. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا لغیر اہل القصا بان یصلی اللہ علیہم, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چادر کے نیچے آنے والوں سے علاوہ جو تھے ان کے لیے دعا فرماتے رہتے تھے, اور اللہ نے کئی جگہ ان کے لیے جنت اور مغفرت کا ذکر کیا ہے. مما ہوا اعظم من الدعاء بذلک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کساء کے لیے جو دعا فرمائی تھی نا اس سے کہیں بلند و بالا چیزیں اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے بیان کر دی تھی. یہ اہل آل کے ساتھ جو ہیں, لما کانا اوجب علیہم اجتناب الرجس وفعل التطہیر, میں آخری بات کہتا ہوں کہ اللہ نے جنہیں منع کیا ہے کہ اللہ انہیں دور رکھے گندگی سے انہیں پاک کر دے, یہ صرف ایک دعا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تاکہ اللہ ان کی مزید مدد فرمائے گندگی سے دور رہنے میں اور پاکیزگی میں. لے اللہ یکونوا مستحقین للذم والعقاب, تاکہ امت میں بعد میں آنے والے ناسبی ان پانچ چار ہستیوں پر بھی کوئی اعتراض نہ کر سکیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دعا کی, والے ینال المدح والثواب, تاکہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ثواب میں اور ان کی تعریف میں اضافہ ہو. علی فاطمہ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم وسلام اللہ علیہم, ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دی تاکہ اللہ ان پہ مزید برکتیں نازل کرے. لیکن اس سے بڑی چیزیں اللہ سابقون الاولون صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس سے پہلے ہی قرآن میں نازل کر چکا تھا. تو حدیث کسا جسے تم کہتے ہو وہ حدیث صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہی سے کہاں پوری ہوتی ہے, وہ تو حدیث کسا ایک چیز ہے جو پیش آئی, لیکن اس سے بڑا مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تھا. اس لیے ہم ڈاکٹر اسرار صاحب کا تذکرہ کر رہے تھے. ایک بات آپ کو اور بیان کر دیں پھر اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کس طرح انہوں نے حضرت امام مہدی کے متعلق بار بار مہدی آ رہے ہیں, خلافت قائم ہو رہی ہے, مالاکنڈ میں آ رہا ہے, فلاں جگہ لشکر آ رہا ہے, فلاں جگہ لشکر آ رہا ہے, اس پہ تو آئیں ہم بعد میں. صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات اور یاد رکھ, ہم پہلے بھی اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں, ممکن ہے آپ میں سے کسی نے نہ سنا ہو. چند برس ہوتے ہیں کہ وہ کتابیں جو اس امت کا ورثہ ہیں, وہ کتابیں جو ان بڑے حضرات کی تحریرات ہم تک پہنچی ہیں اور ہماری بڑی رہنمائی ہے اور بہت بڑا مقصد ان ساری چیزوں سے یہ بھی ہے کہ یہ جو نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں نا اور قرآن کی دعوتیں تمہیں مل رہی ہیں, ان دعوتوں کے پیچھے اگر تم متصل جڑے ہوئے ہو اپنے اسلاف سے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے, تابعین سے, تبع تابعین سے, حضرت امام اعظم سے, شافعی مالک احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہم سے, اور تم دو سلسلوں میں پروئے ہوئے ہو, یہ یاد رکھنا دونوں چیزیں, علم میں بھی تصوف میں. عالم اگر صوفی نہیں ہے نا تو اس کی بات اور گندے نالے کا پانی دونوں برابر. اور صوفی اگر عالم دین نہیں ہے تو اس کی بات اور گندگی کا ڈھیر دونوں برابر ہے. ہمیشہ اس شخص کی صحبت میں جانا جو علم اور صوفی تصوف اللہ کا ذکر یہ دونوں چیزیں اسے حاصل یا اور کہیں سے سیکھا ہے یا نہیں سیکھا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے فتاوی کو جب پڑھا اللہ تعالی کی توفیق سے جب ان کاغذات کو کنگالا, شیخ بار بار ذکر کرتے ہیں 37 جلدوں میں حضرت کے فتاوی رحمہ اللہ, اور ان کے فتاوی کے پڑھے بغیر ہی تمہیں کوئی اجازت دے دے کہ بیٹھو اور قرآن کی تشریح کیا کرو. کیوں؟ وبال لانا ہے, جہنم کو دیکھنا ہے, اپنے ذمے لینا ہے کہ بچے جاؤ اور قرآن پڑھو اور پڑھاؤ. کون کہہ سکتا ہے, کون اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے؟ شیخ کے فتاوی پڑھو 37 جلدیں. شیخ رحمت اللہ علیہ بار بار اس کو لائیں, اتنے بڑے صوفی ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, بار بار کہتے ہیں کہ کبھی اس کی بات نہ سنو جو صرف عالم ہے اور اللہ کی معرفت حاصل نہیں, اور کبھی اس صوفی کی بات بھی نہ سنا جو کہتا ہے اللہ کی معرفت حاصل ہے لیکن پڑھا لکھا کچھ نہیں. دونوں چیزیں جمع ہو, یہ دونوں چیزیں جن لوگوں میں جمع ہو گئی تھی نا, ابو زید کیروانی رحمۃ اللہ علیہ تھے, مالکی امام تھے, فقہ مالکی میں بڑا مقام. وہ کتابیں جو ان لوگوں کی ہم تک پہنچی, ان میں سے ایک بات جو پہلے بھی کہہ چکے ہیں, ریکارڈنگ میں تو آ گئی ہے, ممکن ہے آپ نے نہ سنی ہو, ہم اس بات کو پھر دہراتے ہیں اور آپ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی ذکر آیا تھا امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا, ان کے ماموں چچا علقمہ اور اسود, جہاں پہ ہم نے بیان کیا ہے کہ فقہ حنفی کی اصل کیا ہے, وہاں پر علقمہ اور اسود کی تعریف اور سب چیزیں گزر چکی رحمہ اللہ. یہ شاگرد تھے عمر علی اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم کے, اور ان کے بعد یہ علم کی گدی ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ تشریف فرما ہوئے, اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ امام تھے حنفیوں کے. ان کے بعد حماد ہیں, حماد کے بعد امام حنیفہ, امام حنیفہ کے بعد ابو یوسف اور محمد ہیں, اور پھر ان کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ ہیں. یہ اسلاف سے جڑے رہنا ہے, ان سے اپنا تعلق اور واسطہ قائم رکھنا ہے, یہ دین کا حصہ ہے. اسی لیے طحاوی نے جب اپنی عقیدے کی کتاب شروع کی ہے تو انہوں نے کہا یہ وہ عقیدہ ہے جس پہ ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا, اور میری مراد امام حنیفہ, امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ہے. ہر کوئی پیوست رہنا چاہتا ہے. کیروانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ذکر کی ہے, انسانی جسم میں کلائی کا یہ حصہ, یہ کلائی ہے نا, کلائی کا یہ حصہ جو انگوٹھے کے قریب ہے اس کو پہنچا کہتے ہیں, اور پہنچا کا شمار, کلائی کا شمار یہاں سے لے کے کوہنی تک ہوتا ہے. امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لو رأیت الصحابہ یتوضؤون الی الکوعین, کوعین رسغین, پہنچے تک, اگر میں یہ دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وضو میں اپنے ہاتھ دھوئے ہیں پہنچوں تک, یہاں تک. یہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں, ان کے ماموں اور چچا بھی تابعی ہیں, آگے ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ, اور ابراہیم کے شاگرد حماد بھی تابعی ہیں, اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ بھی تابعی ہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک, حماد دو, ابراہیم تین, علقمہ چار, یہ چار پشتے ہیں جو امام سے پہلے امام سمیت سب تابعین ہیں رحمہ اللہ، صحابہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کیے ہوئے ہیں، اور یہ شرف نہ مالک کو حاصل ہے، نہ شافی کو، نہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ، تو بہت دور آ گئے، تو تبع تابعین میں سے بھی نہیں ہے، مالک اور شافی پھر تبع تابعین میں سے رحمہ اللہ. ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اگر دیکھوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے وضو کرتے ہوئے اپنے ہاتھ دھوئے پہنچوں تک، یہاں تک کلائیوں تک، اور دوسری طرف وانا اقرأها الی المرافق، میں قرآن کو پڑھوں، اور قرآن کہتا ہے اپنے دونوں ہاتھ دھو کونیوں تک، تو میں پہنچوں تک ہی ہاتھ دھوں گا، اور قرآن کا یہ کہنا کہ کونیوں تک ہاتھ دھو، میں قرآن کو چھوڑ دوں گا، صحابہ رضی اللہ عنہ کے فعل کو جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ لے لوں گا. اس روایت سے دل پہ چوٹ لگتی ہے ان کے جو قرآن اہل قرآن، دین یہ ہے جو بڑے چھوڑ کے اور سمجھا کے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہنچوں تک اپنے ہاتھ دھوئیں، اور قرآن کہتا ہے یہاں تک دھوئیں، تو میرے پاس دو دلائل ایسے ہیں جن کی بنیاد پہ میں اپنے ہاتھ بس کلائیوں تک دھوؤں گا، آگے نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا ایک بات تو یہ ہے کہ لِأَنَّهُمْ لَا يَتَّهِمُونَ فِي تَرْكِ السُّنَنِ، آج تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ کوئی الزام نہیں لگا سکا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا. قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، وہ کہتا ہے کونیوں تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک دھوئے تھے ہاتھ، اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہاں تک دھوتے تھے کلائیوں تک، تو میں قرآن کی سائد کو چھوڑ کے اس پہ عمل کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور بیک واسطہ ہم تک پہنچا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر کوئی الزام نہیں ہے، انہوں نے کبھی سنت، وہم ارباب العلم، حالت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علم کے بادشاہ تھے، علم کا سمندر تھا، شناور تھے، علم ختم ہو گیا تھا صحابہ رضی اللہ عنہ. واحرس خلق اللہ علی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری بات یہ مجھے پتا ہے، ایک تو وہ علم کے سمندر تھے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ ساری خلق خدا کو بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا. فلا یظن ذالک بہم، اور تم مجھے کہو کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دو اور قرآن کے مطابق کوہنیوں تک ہاتھ دو، میں قطن صحابہ رضی اللہ عنہ کو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ وہ لوگ، ان کو علم بھی بہت زیادہ تھا، کیوں انہوں نے اس آیت پہ عمل نہیں کیا یہ وہ جانتے ہوں گے، اور دوسرے وہ کل خلق خدا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اس حکم پہ عمل نہیں کیا، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے دین کو سمجھوں گا، اس طرف نہیں جاؤں گا. احد الا ذو ریبۃ فی دینی، اور یہ حرکت کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے عمل کو چھوڑ کے قرآن کرتے رہیں، اور قرآن کی تفسیر میں سنت اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیں، یہ وہی شخص ایسی حماقت کر سکتا ہے جس کا دین مشکوک ہے، وہ اپنے دین کو برباد کر رہا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کے مسلک کو چھوڑ. ابن عیانہ نے کہا الحدیث و مزلہ الا الفقہا، لوگو حدیث، صرف حدیث کہنا لوگوں کو گمراہ کر دے گا، پھسل جاتا ہے آدمی حدیث میں بھی، سمجھتا نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ وہ سمجھتا ہے نا اساتذہ کے بغیر، حدیث کو استادوں سے نہیں پڑھی، وہ زبان بھی نہیں جانتا، وہ حدیث کو کچھ اور معنی میں سمجھ رہا ہوتا ہے اور دین میں اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. اور پھر ابن وہب نے کہا کہ کل صاحب و حدیثن، ہر وہ آدمی جو حدیث کا رٹا لگاتا ہے، لیس لہ امام فی الفقہ، اور اسے سمجھانے کے لیے کوئی استاد نہیں ہے، اس نے حدیث کہیں سے پڑھی نہیں ہے، فہو ضال، تو وہ آدمی گمراہ ہے، دیکھنا اس نے حدیث پڑھی کہاں سے ہے. ولولا ان اللہ انقذنا بمالک، اور اگر ہم نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کے معنی نہ سمجھے ہوتے، واللیث اور لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کی قبر جامع الازہر کے قریب ہے مصر میں، لیث ابن سعد اور مالک سے ہم نے حدیث نہ سنی ہوتی، نہ پڑھی ہوتی، لزل اللہ ہم سب گمراہ ہو جاتے. یہ یاد رکھنا بچوں، یہ ہمارے اسلام، کتاب و سنت، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں لازمن دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کس پہ فتویٰ کیا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کتاب و سنت کو کیسے سمجھے ہیں، اس شخص نے حدیث کہاں سے پڑھی ہے، اس شخص نے قرآن کی تفسیر کس سے پڑھی ہے، وہ آگے اس کے دو سلسلے علم کا اور تصوف کا کہیں ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا، علم اور تصوف کا سلسلہ اس شخص میں نہیں ہے وہ دین میں ضرور گڑبڑ کر دے گا، اور اگر یہ بچہ اس سلسلے میں لگ گیا تو یہ قرآن کے وہ معانی بیان کرے گا جو اللہ کو منظور نہیں ہے، نہ اس کے پاس علم ہے، نہ اللہ اللہ کیا ہے، نہ اللہ کی معرفت حاصل ہے، یہ راستے سب گمراہی کے ہیں، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا راستہ کسی صورت نہیں چھوڑا جا سکتا۔